اچھا میں جو ہے پہلے ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہم اتنے میڈیول تھاٹ کی جو بیسک فیچر ہیں ان کو ڈسکس کرنے میں پہلے کرسچینٹی کے اندر کی جو بحثیں ہیں اس کو یعنی کہ جو بالکل ہر آدمی کو پتا ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. مثلاً یہ کہ کیتھولسزم کے اندر جو انسٹیٹیوشنلائزیشن تھی ریلیجیس انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ڈائیورسٹی کے کو کنٹرول کرنے کی ریلیٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کا جو ان کا میکینزم تھا یا ڈائیورسٹی آف دا ٹیکسٹ یا مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ کا جو خطرہ تھا اس کو بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ کس قسم کی بیوروکریسی ڈیولپ کرنے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ڈس ایگریمنٹس نہ پیدا ہوں اسے ہم نے ڈسکس کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی فیلئر کیسے ہوئی اور اس فیلئر کے نتیجے میں جو دوسری آلٹرنیٹو پوزیشن نکلی وہ کیا نکلی. مثلا یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مسلمان اس سطح کے ماڈرنس نہیں ہو سکے جس سطح کا ویسٹرن سوسائٹی ہوئی. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں پروٹیسٹنٹائزیشن نہیں ہوئی اس سطح کی جس سطح کی کرسچینٹی کے اندر ہوئی. ریفرمیشن اس سطح کی ریفرمیشن نہیں ہو سکی مسلمانوں کے اندر جس سطح کی ریفرمیشن کرسچینٹی میں ہوئی. اس وجہ سے ہمیں ریفرمیشن کے پروسیس کو دیکھنا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. بہت سارے جو ہمارے یہاں کے بیسویں صدی کے ماڈرنسٹ ہیں وہ اصل جو رونا روتے ہیں وہ یہی روتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ریفرمیشن نہیں ہوئی اور ریفرمیشن نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پری ماڈرن ہی رہے اور مذہب کی طرف جھکاؤ رکھنے کے نتیجے میں آپ پری ماڈرن ٹریڈیشن اور پری ماڈرن کلچر اور پری ماڈرن ایٹیچیوڈ کی طرف جائیں گے. تو یہ کرسچینٹی کے اندر ریفرمسٹ موومنٹ ہے انہوں نے اصل میں بنیاد فراہم کی ماڈرنائزیشن کی. یہ ہمارا خیال ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, لیکن ریفرمیشن کی جو بنیاد ہے ریفرمیشن جو ہے وہ آگے چل کر ماڈرنزم کی بنیاد بنا اور بنیاد بھی اس لیے بنا کہ ریفرمیشن جو ہے وہ کرسچینٹی کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن تھی جس نے ان ویلیوز کے پنپنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات پیدا کر دیے جو کہ شاید آرتھوڈاکسی میں یا کیتھولسزم میں اتنی آسانی سے پنپ نہیں پاتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرمیشن کا جو کیا بنیادی اعتراض تھا. دیکھیں آپ دیکھیں کہ اسے ہم سینکڑوں طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم جس طریقے سے اس کو دیکھیں گے وہ یہ کہ آج کل جو سو کالڈ لبرل اور ماڈرنسٹ مسلمان ہیں وہ اپنے لوگوں پہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. ایک اعتراض وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہو نا اوتھینٹک اسلام کی بات. اوتھینٹک اسلام کیا ہوتا ہے؟ اوتھینٹک اسلام اور ان اوتھینٹک اسلام سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اوتھینٹسٹی کا پیمانہ کون ہے؟ اوتھینٹسٹی کا پیمانہ مولانا صاحب ہے, مدرسہ ہے یا فقہ ہے. تو یہ اوتھینٹک اور ان اوتھینٹک اسلام کی جو بحث ہے یہ بنیادی طور پر مذہب کے لیے نقصان دہ ہے اور مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کو متنفر کرتی ہے. کیا یہ اس بات سے متنفر کرتی ہے لوگوں کو کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ ان اوتھینٹک اسلامک ایکسپریشن ہے. تو اوتھینٹسٹی کا پرابلم پاپائسی میں اتھینٹیسٹی آف کرسچینٹی کا مسئلہ کس طرح ہے کہ پوپ سے جو چیز ریکمینڈ ہوگی وہ ہوگی سب سے اتھینٹک. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ پوپ سب سے نیک آدمی ہے, ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے تھرو اوپر جانے والا سب سے نیک اور اویلیبل کرسچن جو بلیورز ہیں ان میں سب سے بہتر آدمی ہے. لہذا وہ کنٹرول کرے گا ریلیٹیوٹی آف انٹرپریٹیشن کو اس طرح کے اس کے نتیجے میں ایک اوتھینٹک کرسچینٹی یا اوتھینٹک کرسچن پوزیشن آپ کے سامنے آ جائے. آپ اس کو قبول کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اوتھینٹک کرسچن پوزیشن کیا ہے اس معاملے پر, تو وہ کون دے گا؟ چرچ دے گا. اور چرچ میں کون دے گا؟ پوپ دے گا. اور پوپ دے گا ان کنسلٹیشن وتھ کارڈینل, اور کارڈینل ان کنسلٹیشن وتھ آرک بشپس, اور آرک بشپ ان کنسلٹیشن وتھ بشپس, اور بشپس ہیں وہ ان کنسلٹیشن وتھ پریسٹ, اور پریسٹ ان کنسلٹیشن وتھ مونک. تو وہ جو ہے وہ نیچے تک فلٹر ہو کر آئے گا یا نیچے سے اوپر تک جائے گا. تو دونوں صورتوں میں وہ اوتھینٹیسٹی کے کسی نہ کسی فارم آف ریپرزینٹیشن کو میٹ کرتا ہے. اگر وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے, یہ میں بات دونوں چیزوں کو کمپیریٹیولی دیکھ رہا ہوں, یہ لوگ جو کہ اوتھینٹک اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, انٹرسٹنگلی یہ سائملٹینیسلی ایک دوسری پوزیشن بھی لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, ایک آدمی کہتا ہے دیوبندیت اسلام ہے, ایک کہتا ہے بریلویت اسلام ہے, ایک کہتا ہے شیعیت اسلام ہے, ایک کہتا ہے کہ وہابیت اسلام ہے, ایک کہتا ہے اہل حدیثیت اسلام ہے, ایک حنبلی ہے, ایک مالکی ہے, ایک شافعی ہے, حنفی کیا ہے, مطلب یہ تو اس کا بائی امپلیکیشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہو پھر, ہے نا, سب, یعنی کہ جیو ٹی وی کیا چاہتا ہے کہ سارے مولانا ایک بات ہے, کوئی باڈی ہو جائے, جنرل باڈی ہو جائے, اس میں باڈی ہوگی ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر ایک بن جائے. ہاں یہی ہو سکتے نا, آئیڈیل کنڈیشن یہی ہو سکتی ہے نا, ایک پارلیمنٹ بن جائے علماء کی, سارے علماء ہوں تمام مکاتی کے فکر کے, پھر ان کا ایک وزیر اعظم ہو اور ان کا ایک صدر ہو, ہاں, اور سینٹ ہو اور یہ سب کچھ ہو, اور وہ سب لوگ جو ہوں اپنے اپنے مدرسوں کی حفاظت, اپنی اپنی حقوق کی بات کریں, اور یہ اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن بن جائے, وہ کانسٹیٹیوشن جو ہو اسلامی کانسٹیٹیوشن ہو جس کے اندر رہ کر وہ تمام مولانا حضرات جو ہیں اپنی پوزیشن لیں, اور پھر ایک جس طرح, تو یہ تو پریکٹس ہوا, اس کو تو تم کریٹیسائز کرتے ہو, اسی سے تو نکلتا ہے اوتھینٹک اور انوتھینٹک اسلام کرسچینٹی کا بحث. تو تم ایک طرف تو تم اوتھینٹک اور ان اوتھینٹک کرسچینٹی کو نہیں, اوتھینٹک اور ان اوتھینٹک اسلام کے مسئلے کو لے کر یہ بتاتے ہو کہ کون بتائے گا, میں خود بتاؤں گا اوتھینٹک اسلام کیا ہوتا ہے, اور اوتھینٹسٹی کو پریکٹس کرنے کا جو میکینزم ہے اسے پرزیوم کر لیتے ہو, اور کہتے ہو کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا دیوبندیت جو ہے اوتھینٹک ہے, یا قادیانیت اوتھینٹک ہے, یا جو ہے اہل حدیثیت اوتھینٹک ہے, اوتھینٹک کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے تم یہ چاہتے ہو کہ ایک انٹرپریٹیشن رہے, تو ایک انٹرپریٹیشن رہنے کے نتیجے میں تو اوتھینٹسٹی اور ان اوتھینٹسٹی کا پرابلم کبھی تو سالو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ پرابلم تھا کرسچینٹی کا, کہ اوتھینٹسٹی کی گارنٹی جو تھی نکلتی تھی پاپائسی سے. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ کرسچینٹی کے جو چرچ کے لوگ تھے وہ بھکاری فقیر لوگ نہیں تھے, بہت بڑی بڑی جاگیریں تھیں ان کے پاس, بہت بڑی بڑی جاگیریں, تو اتنے پاورفل تھے وہ کہ وہ اس ریاستوں کو قرضے دیتے تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریاستوں کو جو قرضے دیتے تھے سود پہ دیتے, یعنی کہ بہت سارے ایسے قرضے بھی دیے گئے جو کہ جنگوں کو فائنینس کیا سیٹس نے, پوری پوری جنگوں کو کروسیڈز, اور وہ سود پہ پیسے دیتے تھے, یعنی کہ فائنینس تو پیدا چرچ نے خود ہی کر دیا تھا. فائنینس اور ویلتھ میں فرق ہوتا ہے, کیپٹل और वेल्थ में फर्क होता है। उसके पास वो वेल्थ थी, वो कैपिटल की इनिशियल फॉर्म थी कोई। तो पहली बात ये कि चर्च जो था वो सिर्फ रिलीजियस प्लेन पर अपनी एपिस्टेमोलॉजी डोमिनेट नहीं करता था, बल्कि वो असर रसूख भी रखता था, इस हद तक कि वो किंग जो है उसकी सपोर्ट से जो है बड़ी बड़ी जंगें लड़ता था। फिर लोगों को का जो मसला था वो ये था कि लोगों के अंदर ये ख्वाहिश के वो जन्नत में चले जाएं, इस ख्वाहिश के लिए अगर वो किसी की तरफ देख सकते थे तो जाहिर है कि एक इंस्टीट्यूशन था कि कोई इंस्टीट्यूशन ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक रिलीजन का मसला क्या है कि मैं इस पे तो बिल्कुल कन्विंस हूं कि मैं खुदा के इरादे को मुसल्लत कर लूं अपनी जिंदगी पे। कंडीशन ये है कि मुझे पता तो चले कि खुदा का इरादा क्या है, खुदा का इरादा क्या है मुझे पता चल जाए तो मैं अपने ऊपर मुसल्लत कर लूंगा। जिस तरह हमारे यहाँ की खवातीन और ये वो इस तरह की नहीं होती है। अच्छा भाई ये बताएं कि इस्लाम में जो है वो औरतों को वो क्यों बना लेते हैं, कनीज क्यों बना लेते हैं, लॉन्डी क्यों है, और फिर लॉन्डी के साथ सेक्स भी कर सकता है आपका बगैर निकाह के, तो फिर उसकी क्या? तो आप ये बताएं अब ठीक है, इसमें तुम्हें पता नहीं है तो तुम क्या वो हो, कनीज हो गया तुम, तुम्हारा प्रॉब्लम है ये, तुम कनीज हो या तुम्हारी कोई बेटी कनीज है, कौन है या कौन किसकी कनीज है अभी बताओ कौन है कोई? एब्स्ट्रैक्शन में तुमने एक प्रॉब्लम निकाला, एब्स्ट्रैक्ट जो अभी तुम फेस ही नहीं कर रहे, फेस कर रहे कनीजों का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर है नहीं है? लेकिन आप जरा बैठ जाए मैं फिर भाई ये बताएं कनीज क्यों मुसलमान रखते थे। अच्छा भाई रखते थे उनको छोड़ो, अभी बताओ अभी है किसी का कनीज? अभी है तो बात करो, तुम हो कनीज, तुम्हारे फिर मसले को हम देखते हैं, हम तुम्हें आजाद करवाते हैं, खरीद के आजाद करवाते हैं या खरीद लेते हैं तुम्हें फिर आजाद कर देंगे। हाँ ऐसा, या तुम्हारी बच्ची कनीज है या कौन कौन कनीज है? एब्स्ट्रैक्शन में जाकर आप एक प्रॉब्लम लेके आते हैं,
एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं क्योंकि कुरान में उसकी ऑथेंटिसिटी है।
नहीं नहीं वो
आप
रख सकते हैं ना, नहीं
उसकी बात नहीं कर रहा,
मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अभी आपके लिए ये प्रॉब्लम है जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या ये किसी जमाने में कुछ लोगों का प्रॉब्लम था जो कि खत्म हो गया, अभी है नहीं है, अभी जब कनीजें आएंगे फिर देखा जाएगा, अभी तो नहीं आ रहा। लेकिन तुम उसका जवाब चाहते हो कि भाई मुझे ऑथेंटिक इस्लामिक पोजीशन पता चल जाए, वरना उस वक्त मैं इस्लाम के एक हिस्से पे भी अमल नहीं करूंगा,
ऑर्गेनाइजेशन
एक हिस्से पे भी अमल नहीं करूंगा जो 1500 साल में बिल्कुल ऑथेंटिक है, एस्टेब्लिश है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, तुम्हारे एग्जिस्ट सैकड़ों हजारों लोग प्रैक्टिस, वो तुम नहीं कर रहे, वो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम का हल चाहते हो, कंडीशनल करते हो उसको कि मुझे पहले हो। और मॉडर्निज्म के जो हजारों प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो उसकी बुनियाद में मॉडर्निज्म की ऑथेंटिसिटी को तुमने चैलेंज किया? तुम्हारी गाड़ी जो तुम खरीदते हो उसके नतीजे में कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है, और जब तुम उसको 10 साल तक चलाते हो तो तुम कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हो, उसके नतीजे में कितनी किस्म की डिजीजेस पैदा होते हैं, कितने किस्म के बच्चे जो है डिप्थेरिया के मरीज होते हैं, टेटनेस के मरीज होते हैं, ये इसके कौन है जिम्मेदार? उनको नहीं, ये तो अभी जो प्रॉब्लम तुम जिसको एक्चुअलाइज करो, बताओ ना उसकी क्या दलील है, क्यों तुम करते हो ये? इसको तो तुमने नहीं कंडीशन किया कि भाई मैं पहले मॉडर्निज्म मुझे इसका जवाब दे फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा गाड़ी, या ये कि टीका मैं नहीं लगवाऊंगा, या ये बर्थ कंट्रोल मेडिसिन मैं नहीं खाऊंगा, है ये तो नहीं कोई कह रहा ना। तो पहली बात तो ये ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक रिलीजन का जो लोग सवाल उठाते हैं वो लोग होते हैं जो बदकिरदार होते हैं, जिन्होंने रिलीजन पे अमल नहीं करना वो उठाते हैं आमतौर पर, जो उठाने चाहते हैं ना, जो अमल करना चाहते हैं उनको हजारों ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल इस्टेब्लिश है, पूरी जिंदगी उनकी लग जाती है, वो नहीं कर पाते और हमेशा उनको लगता है यार ठीक मुसलमान नहीं हूं, ये बहुत सारी मैं बदमाशियां करता हूं जिसकी वजह से मैं मुनासिब जिंदगी नहीं गुजार रहा, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर माफ कर दिया तो जन्नत में जाऊंगा, वरना इम्कान ये है कि जहन्नुम में जाऊंगा। सबको पता होता है जो प्रैक्टिस करता है रिलीजन, اتنا ہے پریکٹس کرنے کے لیے واضح کہ اس کو اس بحث میں بنے میں جنگ لڑوں گا, قمیض آئے گی, پھر قمیض کے ساتھ میں کیا سیکس کروں گا یا نکاح کر لوں گا یا نہیں کروں گا, کیا کروں گا, سمجھ نہیں آیا, اسلامی کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کروں گا. سمجھ میں نہیں آ رہا نا. اب بھائی تم جنگ ہونے دو, قمیض بننے دو, قمیض آنے دو, پھر پتہ نہیں تم اس قابل رہتے ہو کہ سیکس کر سکو نہیں کر سکو, تم مر جاؤ, کیا تمہارا, تم ہی قمیض بن جاؤ, غلام بن جاؤ. یہ بھی پرزیوم کر لیا کہ جنگ میں کامیاب بھی ہوں گے, جہاں پہ کامیاب ہوں گے وہاں پہ غلام بھی بنا. تو یہ تو ایک انتہائی احمقانہ قسم کی اعتراضات ہیں. اس قسم کے احمقانہ اعتراضات چرچ کے سامنے اٹھانے کی کسی کو جرت نہیں تھی, کچل دیتا تھا چرچ. تیسری چیز یہ, چرچ کے پاس صرف دولت نہیں تھی, اقتدار بھی تھا. اقتدار تھا اس کے پاس, اقتدار اعلیٰ مسلط کر دیتا تھا وہ عوام پر, عوامی سطح پر جا کر. یعنی کہ آپ معاشرتی زندگی میں اپنے پرائس میکانزم کا بھی تعین نہیں کر سکتے چرچ انٹرویو, صحیح ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ وہ, تیسری چیز معاشرے میں روحانی برتری کے جو مدارش تھے وہ چرچ سے باہر رہ کر طے نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چرچ سے تو مستقل نہیں ہے اور روحانی طور پر بہت بلند ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی روحانی سطح پر, آپ کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہوگی. وہ تو انسٹیٹیوشنلائزیشن آف کرسچینٹی کے نتیجے میں طے ہوگی. اس کا مطلب ہے روحانی طور پر بھی, یعنی کہ وہ اقتدار اعلیٰ بھی منصب پہ بھی ہوگا, وہ ڈسیشن میکنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اور وہ روحانی طور پر بھی بلند ہوگا. لہذا جب وہ کسی کو سرٹیفائی کرے گا تو اس کے ساتھ پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہوگی, مورل اتھارٹی بھی ہوگی, مورل اتھارٹی ہوگی چرچ کی. چرچ جب کسی کو ریٹیفائی کرے گا, سرٹیفکیٹ دے گا, تو وہ مورل اتھارٹی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پوپ کے سر کے اوپر ہولی گھوسٹ سوار ہے, لہذا وہ ہر ایک کو نہیں دے گا. ایسے ویسے نہیں کوئی آ جائے گا اور اس کو وہ چرچ گارنٹی کر دے گا, ایسا ویسا نہیں ہوگا. لیکن چرچ نے اس گارنٹیز کو, اس اتھینٹیسٹی کو ریفارمسٹ کے خیال میں مس یوز کرنا شروع کر دیا, مس یوز کرنا شروع کر دیا. ہاں, مطلب بہت ساری جگہوں پر کیا, بہت ساری جگہوں پہ نہیں کیا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو آپ دو سطحوں پر اس کے اعتراضات کر سکتے ہیں. ایک اعتراض آپ یہ کرتے ہیں کہ ادارہ تو ٹھیک ہے, ادارے کے چلانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر آپ اعتراض کرتے ہیں. اسٹرکچر کا اعتراض نہیں ہے, ایجنسی کا اعتراض ہے کہ اسٹرکچر از کریکٹ بٹ دا ایجنسی از دا پرابلم وتھ دی ایجنسی. تو ایجنسی کی بحث آپ کرتے ہیں, بھائی تو اس کا مطلب ہے کیا اسٹرکچر ایجنسی کو کنڈیشن نہیں کرتا؟ کیا اسٹرکچر جو ہے ایجنسی کی مارل سینٹیٹی کو انشور نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس پورے اسٹرکچر سے گزر جانے کے باوجود ان مارل ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اسٹرکچر میں پرابلم. تو اسٹرکچر کا پرابلم بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ایجنسی کا پرابلم بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں کیا کہتی ہیں, مذہبی جماعتیں کہتی ہیں یہ جمہوریت اسٹرکچر ٹھیک ہے, بیوروکریسی اسٹرکچر ٹھیک ہے, جوڈیشری اسٹرکچر ٹھیک ہے, اسٹرکچرلی کوئی پرابلم نہیں ہے, بس نیک لوگ آ جائیں, نیک لوگ آ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اعتراض کس پہ؟ ایجنسی کے اوپر اعتراض ہے, اسٹرکچر پہ اعتراض نہیں. تو اسٹرکچر کیا بھاگ جھونک رہا ہے؟ اسٹرکچر کیا کر رہا ہے؟ اگر اس اسٹرکچر کے اندر جانے کے بعد بھی تم اتنے ہی بدماش ہو جتنے اسٹرکچر میں جانے سے پہلے تھے, تو اسٹرکچر میں چیک اینڈ بیلنسز کا کوئی فقدان ہے نا, جس کی وجہ سے ایجنسی جو ہے اتنا کنسالیڈیٹڈ ریشنل پیٹرن پہ ڈیولپ اسٹرکچر ہے جس کے ہر چیز کے رولز اور ریگولیشن سیٹ ہیں, اس کے باوجود بد کردار لوگ اس میں چلے جاتے ہیں اور بد کردار لوگ سروائیو کرتے ہیں اور سروائیو کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ان کو. اس کا مطلب ہے دیر از سم گلیئرنگ پرابلم وتھ دی اسٹرکچر, ناٹ دی ایجنسی. بلکہ بعض اوقات تو یہ کہ اچھا بڑا شریف آدمی جا کے خبیث ہو جاتا ہے بالکل اسٹرکچر کی وجہ سے. تو اسٹرکچر اور ایجنسی کا پرابلم, تو ظاہر ہے کہ ریفارمسٹوں کو دے آر ناٹ کنسرن وتھ دی agency, the problem with the agency. They are concerned with the problem of structure. Okay, na? Structure theek nahi hai. Pehli baat to ye ki is structure mein shumooliyat ki buniyad kya hai? Kis buniyad pe aap is structure mein shumooliyat? Hello? Haan, madam? Achha? फॉर्मिस्टों को ये इतराज था कि भाई ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर में शिरकत कैसे होती है। शिरकत ऐसे होती है कि आप माशरे से कट जाते हैं, आप शादी नहीं करते, आप जो है पूरी जिंदगी एक ऐसे तर्ज जिंदगी इख्तियार करते हैं जो कि माशरे से बिल्कुल अलग है, और उसके नतीजे में आपको माशरती मसाइल का पता नहीं होता, लेकिन आप हर माशरती मसले के ऊपर अपनी पोजिशन लेते रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम्स को ज्यादा शदीद कर देते हैं, प्रॉब्लम को ज्यादा ग्लेयरिंग बना देते हैं। तो वो ये कहता है कि भाई मसला ये है कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर का है, लिहाजा स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने का जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है और जो ऑथेंटिसिटी और अनऑथेंटिसिटी के दरमियान हदें फासिल खींची है और सैंक्टिटी ऑफ द टेक्स्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस इल्मियत को महफूज करने के लिए उस स्ट्रक्चर के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं जो कि पापाइसी का स्ट्रक्चर है। इसकी बुनियाद पर जो है वो इल्मियत भी महदूद हो रही है, क्रिश्चियनिटी भी महदूद हो रही है और क्रिश्चियनिटी का मुस्तकबिल भी ठीक नहीं है। लिहाजा स्ट्रिक्ट ली हमें इस स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन इज नॉट द रिफॉर्मेशन ऑफ द एजेंसी, इज द रिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आप दूसरी मुमासलत देखिए, जो मॉडर्निस्ट हैं हमारे यहाँ के, वो एतराज जो उठाते हैं वो इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर उठाते हैं, इस्लामिक लीगल स्ट्रक्चर को पढ़ाते हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ाते हैं। ये थोड़ी कहते हैं लोग गुनाहगार हो गए, कह रहे हैं भाई। किसी मॉडर्निस्ट ने कभी कहा कि भाई असल में मुसलमान इसलिए मार पड़ी जो गुनाहगार थे? ये कहते हैं नहीं, इन्होंने कोई वो पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर का कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। और जो है भाई, अगर फर्ज किया कि बादशाह के मरते ही दूसरा बादशाह आती, निजाम भी बिल्कुल ठीक हो गया। एक आदमी बड़ा बदमाश है लेकिन उसकी जगह उसका बेटा है दूसरा, वो तो बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने। ये सिस्टम की वीकनेस है, स्ट्रेंथ है ये वीकनेस के तौर पे कि भाई आप बड़ा नेक आदमी है लेकिन जैसे ही गुनाहगार आदमी आया तो फौरन गुनाहगार हो गया माशा, और जैसे ही नेक आदमी आया फिर ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे नेक आए या बुरा आए, निजाम वैसे ही चलता रहता है। जियाउल्लाह नमाज पढ़ता था वो बना हुआ था, तब भी पाकिस्तानी माशा वैसे ही था, जब एक दूसरा आया जो नमाज नहीं पढ़ता था वो तो भी माशा वैसे ही रहा, तो माशा वैसे ही रहता है। तो ये स्ट्रेंथ है वीकनेस है, क्या है ये? ये स्ट्रेंथ है सिस्टम के। लेकिन अगर मजहबी लिहाज से देखा जाए कि हेड ऑफ द स्टेट जितना भी नेक है, अगर सेक्युलर सिस्टम है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसे। तो आप ये देखेंगे कि वो ये कहते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन करने की जरूरत है। तो कुछ जो उन्होंने उसूल बनाया उनमें से तीन चार मोटे मोटे उसूल दिए हैं। नंबर वन, पहला ये कि एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट टू इंटरप्रेट बाइबल। हर बंदे को ये बराबर का हक है کہ وہ بائبل کو انٹرپریٹ کرے. اس کا مطلب ہے انٹرپریٹیشن آف بائبل پر جو ہیجمنی ہے چرچ کی, یہ ریپیوڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. تو دنیاوی کامیابی اخروی کامیابی کا پیش خیمہ ہے. یعنی کہ دنیا میں کامیابی کے جو معیارات ہیں اور آخرت میں جو کامیابی کے معیارات ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں. لہذا دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے, اور دنیا میں اگر کوئی ناکام ہے تو اللہ کی وجہ سے اس پر لعنت ہے. تو لعنت اللہ کا پہچاننے کا, اور اس پہچاننے کا کیا ہے کہ کس کے پاس مال کتنا ہے. مالدار عزت دار ہے, ان کی نوبل ہوتا تھا نا, نوبل کہتے تھے نا, لارڈ جو ہوتا تھا وہ نوبل بھی ہوتا تھا. نوبل کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے نوبل ہوتا تھا کہ اس پر خدا کا فضل ہے. اور جو سرو ہے وہ کمی ہے, اس لیے کہ خدا کی لعنت ہے اس کو, تبھی تو کمی ہے, ورنہ کم وہ لارڈ ہوتا. تو پہلی بات یہ کہ مال جو ہے وہ خدا کی کا فضل ہے, اور مال کا نہ ہونا خدا کی ناراضگی ہے, ناراضگی ہے جس کی وجہ سے. لہذا خدا کا فضل اگر تلاش کرنا ہے تو مال میں تلاش کر, یہ ہوگا نا بھائی, امپلیکیشن یہی نکلے گا کہ بھائی تم کس طرح خدا کا فضل تلاش کرو. تیسرا جو تھا وہ یہ کہ پادری جو ہے وہ شادی کرے گا, اسے بھی اسی دنیا میں جان لوں کہ مزے چکھنے چاہیے. یہ کیا باتیں جو کرے گا تو بڑے مزے سے بیٹھا رہے, تو اسے پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے شادی کے بعد زندگی کا مطلب. ایسی بیٹھ کے حکم چلاتا رہتا, اس کے بھی 14 دفعہ روشن. تو وہ جو ہے شادی, وہ بھی شادی کرتا ہے, وہ بھی شادی کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو اور بہت ساری جو تبدیلیاں آئیں ان میں یہ تین بڑی سینٹرل ایشوز ہیں. اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ انٹرپریٹیشن آف بائبل پر سے جب یہ ہٹ گئی تو اس کا مطلب ہے اوتھینٹک انٹرپریٹیشن اور ان اوتھینٹک انٹرپریٹیشن کا مسئلہ پھر بھی پیدا ہو گیا. کہ ایسی لوگوں نے انٹرپریٹیشن کرنی شروع کی بائبل کی کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے 14 طبق روشن ہو گئے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک نیک آدمی اگر قرآن کی تفسیر کرے اور ایک طوائف قرآن کی تفسیر کرے, ایک ہی سطح کی ہوگی تفسیر, ایک ہی تفہیم ہوگی دونوں. تو ٹیکسٹ اور انٹرپریٹیشن آف ٹیکسٹ کا فرق ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اوتھینٹک انٹرپریٹیشن کا کوئی میکانزم نہیں, تو انٹرپریٹیشن از جسٹ این انٹرپریٹیشن, ایوری انٹرپریٹیشن از جسٹ این انٹرپریٹیشن, ایوری انٹرپریٹیشن از جسٹ دی انٹرپریٹیشن آف دی انٹرپریٹیشن آف دی انٹرپریٹیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو انٹرپریٹیشن کی انٹرپریٹیشن ہے, اور انٹرپریٹیشن کی پھر انٹرپریٹیشن ہے, اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کون سی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے اور کون سی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں. جس طرح ایک مولانا صاحب پوری زندگی لگانے کے بعد بتاتے ہیں یہ پوزیشن ہے, اور ایک ناچنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اسے مناسب نہیں سمجھتا, میری رائے میں تو یہ ٹھیک نہیں, میری رائے میں تو یہ. ایک پروگرام آتا تھا جیو سے, پپو یار تنگ نہ کر, یا پپو یار تنگ نہ کر تھا میرا. تو وہ اس کے اندر 10 لڑکے لڑکیاں بٹھا دیتے, پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے بٹھا دیتے, وہ بیٹھ جاتے 10-12 ہوتے طرح بیٹھ جاتے. اس میں مختلف ہوتے تھے, یعنی کہ اسپائکس والے بھی ہوتے تھے, مارٹ اسکاٹ بھی ہوتے تھے, ایک دو داڑھی والے لڑکے ہوتے تھے, مختلف جو رول ماڈل ہے نا آپ جسے وہ سب کھڑے بٹھا دے. پھر اس کے اندر ایک گانے والا آدمی وہ بیٹھ جاتا تھا, وہ ہوسٹ کرتا تھا. پھر ایک بٹھاتے تھے سیکولر آدمی جو کہ صحافی ہوتا تھا یا اس طرح کا, کوئی لائر, کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اس طرح کا, لیکن ہوتا تھا وہ سیکولر ایجوکیشن. ایک بٹھاتے تھے کسی مذہبی آدمی کو, مذہبی آدمی ایسا چن کے لے کے آتے تھے جو تھوڑا بہادر ہو لیکن بے وقوف بھی ہو, جرت ہو اس میں بولنے کی لیکن اوپر ہی مسجد پہ بالکل خالی ہو, بالکل کھوپڑی میں کچھ نہ ہو, اس کو بٹھا دیتے. اس کو بناتے تھے پپو, وہ ہوتا تھا پپو, وہ آ کے اپنی ایک پوزیشن لیتا ہے, پتا نہیں کیا اس طرح کی مرتد کو قتل کر دینا چاہیے, اس طرح کی جو ہوتی ہے نا بالکل ریڈیکل قسم کی پوزیشن, بالکل آرتھوڈاکس ریڈیکل پوزیشن ہے, وہ لے لیتا تھا. وہ پھر اس کی بلی کرتے تھے, یہ سب مل کے خوب بلی کرتے تھے, وہ بلی کرتے تھے, وہ بھی بولتا رہتا, وہ اس کو بولتے تھے تو وہ اپنا لگا رہے اور ہم اپنی پوزیشن پہ لگے رہیں گے, اور طوفان ہے بدتمیزی کی کوئی حد سے گزرے. پھر اس کے بعد وہ کہتا تھا یہ ایک پوزیشن ہے اور یہ ایک پوزیشن ہے, یعنی کہ ایک آدمی جیسے کوئی نوبل لوریٹ ہے فزکس کا, وہ ایک پوزیشن لے, صحیح ہے, الیکٹرو میگنیٹک الیکٹرو ڈائنامکس کے اوپر وہ ایک پوزیشن لے, اور میں بلکہ میں بھی نہیں ایک سندھی زبان کا شاعر, سندھی ادب کا شاعر, وہ کہے کہ یہ الیکٹرو ڈائنامکس پہ جو آپ کی پوزیشن ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے, یہ شعر رت پجائے کھادے پیتے جا تھانو, شعر فرق ہے. فائن مین بیٹھا ہوا اور اپنا ایک بڑا ہے الیکٹرو ڈائنامکس کی اکویشن بتا, وہ ایک شیپ ہے, دونوں برابر ہیں. بھائی دیکھیں دو رائے آ گئی, ایک یہ تو فائن مین کی ہے جو نوبیل لوریٹ ہے اور جو ہے دنیا کے کوئی بڑا سے بڑا فزسٹ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے, سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں, اور یہ ان کی پوزیشن ہے کہ یہ جو چیلنجر پھٹ گئی ہے تباہ ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے, اور یہ ہمارے جو ہے اندر سولنگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور اس کے لیے انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے برابر یہ کرتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ علم کی اوتھینٹسٹی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سب برابر ہو گئی نا, سب برابر ہی پتا ہو گئی, یہ بھی ایک پوزیشن ہے, یہ بھی پوزیشن ہے, یہ بھی پوزیشن ہے, وہ بھی پوزیشن ہے, سب پوزیشن ہے. اگر سبھی پوزیشن یکساں سطح کی ہیں تو اس کے نتیجے میں تو کچھ بھی کر دو کرسچینٹی کے ساتھ, کچھ بھی کر دو کرسچینٹی کے ساتھ, لہذا لوگوں نے کچھ بھی کر دیا کرسچینٹی کے ساتھ, جس کے دل میں جو آیا وہ بولا اس نے کرسچینٹی کے نام پہ, آپ تک کے بول رہے. اور ہمارے یہاں علماء کا یہ خیال ہے کہ جس تہذیب سے ان کا مقابلہ ہے وہ کرسچن ہے, بھائی وہ تو سترویں صدی میں انتقال ہو گیا اس کا, اس تہذیب کا ختم, دوسری تہذیب ہے, جس تہذیب سے ان کا مقابلہ ہے وہ کرسچن نہیں ہے, نہ وہ جیو ہے, وہ کیتھولسٹ ہے, اور وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے, آپ اپنے ایمان پہ قائم رہے لیکن آپ کیتھولسٹ ہو جائیں, صحیح ہے نا. تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, وہ اس نے تو کرسچینٹی نے اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹا سترویں صدی کے اندر ریفرمیشن موومنٹ کے تھرو. دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب یہ بات نہیں کہ کرسچن سترویں صدی میں کھلا چھوڑ دیا لوگوں کو, ایسا نہیں کیا, انہوں نے پھر ہرمینیوٹکس کے رول بنائے, یعنی کہ جو تفسیر البائبل کے جو پرابلمس تھے اس کی وجہ سے سب سے پہلے ہرمینیوٹیشنز نے انٹرپریٹیشن کے لیے جب اصول وضع کرنے شروع کیے تو ان کے سامنے جو پرابلم تھا وہ یہی کہ ڈائیورسفائڈ انٹرپریٹیشن کو کس طرح سے اسٹریم لائن کیا جائے کہ وہ ان میں کوئی نہ کوئی تو مماثلت پائی جائے, کیونکہ ٹیکسٹ ایک نہیں تھا بائبل کا, مختلف ٹیکسٹ تھے, مختلف قسم کی بائبلز موجود تھی. تو کیا ہرمینیوٹکس کے کچھ اصول طے کر لیے جائیں, انٹرپریٹیشن کے کچھ اصول طے کر لیے جائیں اور ان اصولوں کے اندر رہ کر ہی انٹرپریٹیشن کی جائے بائبل کی, تو یہ انہوں نے کیا, یعنی کہ پروٹیسٹنٹس نے کیا بعد میں, یہ کہ بہت سارے انہوں نے اصول ڈیولپ کیے لیکن پھر بھی اس کے نتیجے میں کتنی وہ بچا پائے انٹرپریٹیشن اور بائبل کو, تو وہ ایک الگ ہے. دوسرا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہر آدمی برابر کا ہے انٹرپریٹیشن کے آدمی، تو پوپ کی جو روحانی برتری ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں یعنی کہ فائنمین کی برتری انور سولنگی پر اس لیے نہیں ہے کہ انور سولنگی کوئی نیک ہے یا شریف، اس کے پاس علمیت ہے اور اس کے پاس علمیت نہیں ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ انور سولنگی کو کنڈیم کر رہے ہیں نا. لیکن اگر سندھی شاعری کے اوپر پوزیشن لینی ہے تو فائنمین بتائے گا کیا؟ انور سولنگی بتائے گا؟ تو علمیت جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو اپنی علمیت کو سامنے رکھ کے وہ جو بھی دیتا ہے دے رہے، مگر میں تو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں، لہذا میں تو اپنے مرضی سے فیصلے کروں گا اور اپنی انٹرپریٹیشن پہ چلوں گا. اچھا بھائی جب تم اپنی انٹرپریٹیشن پہ چلو گے تو اس کا مطلب ہے تم روحانی سطح پر برتری اور کمتری کا تو سوال ارریلیونٹ ہو گیا نا. تو بھی اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر رہے ہو، یہ بھی اپنے حساب سے انٹرپریٹ، سب اپنے اپنے حسابوں سے انٹرپریٹ جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو اسپرچویلٹی ہے یا اسپرچل ریلیونس ہے یا سگنیفیکینس ہے وہ تو ارریلیونٹ ہو جائے گی. ریلیونٹ کیا ہوگی کہ کس انٹرپریٹیشن کو زیادہ مقبولیت عام حاصل ہو جاتی ہے، یہ ہے نا، جو انٹرپریٹیشن زیادہ مقبولیت عام حاصل کرے وہ انٹرپریٹیشن اوتھینٹک ہے. اوتھینٹسٹی کا پیمانہ اسپرچویلٹی سے نکل کر پبلک جسٹیفائبلٹی سے چلا جائے.
پہلی بات تو یہ کہ وہ جو اتھینٹسٹی کا جو جہاز ہے اس کے اندر بھی اب بھی ترکیب میں دلیل وہی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صاحب نے بخاری شریف ہاتھ سے لے کے آپ کی تو سب تعریف کیا وہی یہ رہنے کے یہاں پر یہ اللہ کا کلام قرآن یہاں سے بات کریں اور انڈر پریشر بھی بحث ہے. دادا بات جو وہ یہ کہ ابھی ہمارے یہاں چاروں فقہا کے درمیان تو یہی ہوا ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگوں نے کسی ایسے کا تشریح اور اسلام کی تشریح اور قرآن کی بھی کی انہوں نے، لیکن چونکہ فرقانتی کی بالدستی کی وجہ یہ بھی زیادہ لوگوں کو مقبولیت حاصل ہو گئی اس کو اور مرتب بھی ہو گئی ایمان ہو تو چاروں فقہا کی موجودگی کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی
نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کسی فقیہ کی بات مانتے ہیں تو آپ تو یہ نہیں کہتے کہ آپ خود انٹرپریٹ کریں گے. اگر آپ اس سطح کے ہو سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ فقیہ کسی انسٹیٹیوشن کی تو پیداوار نہیں تھے، یعنی یہ کوئی پاپائسی کی تو نہیں تھی، انہوں نے کوئی خاص ان پہ کنڈیشنز تو امپوز نہیں کی، وہ کوئی بھی بن سکتا تھا بن جاتے، لیکن آپ نہیں بن سکتے تو آپ فالو کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو آپ انٹرپریٹ خود کریں گے خود، ٹھیک ہے، اور اس خود انٹرپریٹیشن کے فریم ورکس ہوں گے، ان فریم ورکس میں جا کر آپ انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں. آپ پبلک جسٹیفائبلٹی سے مراد یہ تھوڑی ہوگا کہ الیکشن ہوگا سب لوگ آ کے بتائیں گے بھائی ہم لوگ سب اس انٹرپریٹیشن کے حق میں نہیں. اگر فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر سود حلال ہے، فرض کیا تو یہ کیا لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حلال ہے حرام ہے یا کیا ہے یا نہیں ہے؟ پبلک جسٹیفائبلٹی ارریلیونٹ ہوتی ہے نا، وہ تو اپنی پوزیشن دے دیتا ہے، یہ ہے پوزیشن، آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے. اب فرض یہ کہ زیادہ تر لوگ سود خور ہوں تو امکان زیادہ ہے نا کہ وہ اس انٹرپریٹیشن کو مان لیں گے. ان کے چاروں فقوں میں سے ایک فقہ آپ مجھے بتا دیں جس نے حرام کو حلال کیا ہو، ایک بتا دیں. میں بتاتا ہوں کرسچینٹی میں کتنے لوگوں نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، اور وہ لیجیٹیمیٹ ہے، سروائو کر رہا ہے. اسلام کے اندر تو یہ نہیں کیا کہ کسی فقیہ نے کوئی حلال کو حرام کر دیا ہو یا حرام کو حلال کر دیا. اگر کوئی کتنا ہی بڑا پائے گا وہ اگر اس نے کیا ایک منٹ میں امت اسے ریجیکٹ کر دے، ایک منٹ لگاتی ہے. آپ دیکھ لیں غلام احمد قادیانی نے جب پوزیشن تبدیل کی ایک منٹ میں اس کو اٹھا کے پٹک دیا نہیں، اس کی ریسپیکٹ تھی، لوگ ریسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ بھائی ہم کرسچن کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، انگریزی بھی بول لیتا ہے، یہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جیسے اس نے کہا میں ہی ہوں سب ٹھیک ہے تو اس کے لیے لوگوں نے کنسپچلائز کیا نہیں یار اس کے پاس کوئی علم ہے کچھ نہ کچھ تو ہے، چلو اس کی ایسا ویسا کچھ نہیں. اب آپ کہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو فالو کر لیا، تو کچھ لوگ ہر انسان کو اپنے حصے کے بیوقوف مل جاتے ہیں. امت میں تو نہیں کوئی میجر ریفارمسٹ کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے اس کو امت کے اندر، تو بتانے کا مطلب یہ مگر وہ اوتھینٹک نہیں ہے, اس کو نہیں مانتے, اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہو. جب وہ مرتا ہے تو نماز جنازہ بھی کوئی دوسرا آگے پڑھاتا, خود نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا, اپنے بچے کا قرآن بھی دوسروں سے ہی پڑھواتا ہے. بتانے کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے اندر تو اس نوعیت کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی نہیں جیسی کہ کرسچینٹی کے اندر ہوئی. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ پرابلم جو تھا وہ انٹرپریٹیشن کا اور ٹیکسٹ میں ہمیشہ فرق مسلمانوں نے لیا. تو یہ کمزوری نہیں ہے کہ اگر آپ حدیث میں اور قرآن میں فرق کرتے ہیں, تو یہ کمزوری نہیں ہے, اسٹرینتھ ہے کہ آپ حدیثوں کی اوتھینٹیسٹی کو کر سکتے ہیں قرآن کی اوتھینٹیسٹی کے اوپر. کرسچینٹی میں ایسا ویسا کچھ نہیں تھا, یہ نہیں پتا کہ کون سی آیات ہے اور کون سی احادیث ہے حضرت عیسیٰ. تو یہ تو وہ تو ٹیکسٹ اور انٹرپریٹیشن میں فرق نہیں ہے. بائبل بائبل از ان اٹسیلف این انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ. تو وہاں پر چونکہ انٹرپریٹیشن اور ٹیکسٹ کا بیسک ڈفرینس ہی موجود نہیں ہے, تو اس بنیاد پر آپ کو ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی چاہیے جو ان بہت ساری انٹرپریٹیشن میں سے کچھ انٹرپریٹیشن کو اتھینٹک اور کچھ کو ان اتھینٹک کر دے. جیسے مسلمانوں میں جو بڑے فقہا تھے وہ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہو وہ قرآن کو لے لیں قرآن کو, تو اس اور یہ کیا امام حنیفہ کو چھوڑیں اور امام مالک کو چھوڑیں یا امام بخاری کو چھوڑیں, تو اس سے ایک بات تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے بغیر قرآن کو دیکھے اور بغیر قرآن کو سمجھے اور بغیر حدیث کو دیکھے انٹرپریٹ کر دیا ہے, یہ ہوا نا اس کا مطلب. ظاہر ایسا تو نہیں ہے, ظاہر انہوں نے تو بھائی کر لو نا, تم اتنا لے آؤ لے آؤ, اس سطح کی عربی پیدا کرو اپنے اندر, اس سطح کا علم, اس سطح کی صلاحیتیں پیدا کر لو, دے دو تم, مان لیں گے لوگ تمہاری, تقریب کر لیں گے. جب تک کہ تم نہیں ہو الفا نام لڑ تمہیں نہیں آتا, تم آ کے کہہ رہو کہ میں جو ہوں نہیں مانتا ہوں اس کو, امام حنیفہ کو نہیں مانتا, تو ہے تمہارے اندر اتنا علم نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو بھائی. تو یہ نہیں کرتے نا لوگ, تو ان کی کوئی اوتھینٹیسٹی بھی نہیں ہوتی. یہاں پر کرسچینٹی میں پرابلم یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ پوپ سے پریشان تھے اور تنگ تھے, انہوں نے یہ کیا کہ ایک پوری موومنٹ ہے, یہ پوری موومنٹ ہے پوری ہی پوری, اور اس موومنٹ نے پوپ سے زیادہ اوپر کس کو لے کے چلے گئے, کنگ کو. یعنی کہ دنیاوی کامیابی اخروی کامیابی کا پیش نما ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا سبسٹینٹیو سینس میں کہ پروٹیسٹنٹزم کے اندر پوپ جو ہے وہ کنگ جو ہے وہ پوپ سے زیادہ پاور میں ہے, پوپ کو مانتے ہی نہیں
کامیاب.
کیوں؟ کیونکہ کنگ جو ہے وہ شیڈو آف دا گاڈ ہے, تو خدا لانگ لیو دا کنگ, کنگ کبھی نہیں مرتا. کنگ شپ جو ہے وہ ایک سے نکل کے دوسرے پہ چلی جاتی ہے, یعنی کہ وہ کراؤن کے ذریعے وہ ٹریول کرتی ہے. تو جس طرح ہولی گھوسٹ سوار ہو جاتا تھا پوپ کے اوپر, وہ تو اب نہیں رہا, تو اب یہ دوسری طرح سے وہ ٹریول کرے گی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا پرستی کی مذہبی توجہ جب ملی, تو ظاہر ہے دنیا پرستوں نے تو اس موقع کو کبھی نہیں چھوڑتے, یعنی کہ دین پرستوں کو کبھی کبھار اگر موقع مل جائے تو شاید دین پرستی میں اتنی کامیابی سے آگے نہیں بڑھ پاتے جتنا دنیا پرست کوئی دین کی بنیاد سے دلیل مل جائے تو جتنی آگے بڑھتا ہے اتنی تیزی سے وہ دین پرست بھی نہیں بڑھ پاتا. تو یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پورے وہ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن تحت تحت کر ڈالے جس کی بنیاد پر وہ یہ کر رہے تھے. تیسرا جو تھا وہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی دنیا پرستی کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس سب کو جسٹیفائی کر دیا, سب کچھ جسٹیفائی ہوا. یعنی کہ جو پوری کالونائزیشن ہوئی اس کالونائزیشن نے جس قسم کی ذہنیت پیدا کر دی تھی اس کالونائزیشن نے ریفارمیشن کو سپورٹ کیا اور ریفارمسٹ. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو گئے زیادہ تر پروٹیسٹنٹس گئے اور یو نو جہاں پر بھی یہ گئے
وہ زیادہ تر ریفارم اور جہاں پر ایتھنک کلینزنگ انہوں نے بڑی پیمانے پہ کی ہے وہاں پر ریفارمسٹ جو مینٹالٹی کے لوگ تھے یہ زیادہ آگے تھے اور زیادہ یعنی کہ یہ کیوں کیونکہ یہ بھیڑیا جو پیک سے الگ ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں پر پاپائیسی کو ماننے والے گئے انہوں نے بھی کوئی ایسا کوئی خاص رحم وحم نہیں کیا تو دونوں طرح کی کرسچینی یعنی کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس دونوں نے جو ہے جتنی بھی کالونائزیشن کی موومنٹ تھی ان سب کو سپورٹ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ کرسچینٹی اپنا علیحدہ تشخص برقرار نہیں رکھ سکی جو الرغم پیدا ہو پاتا سرمایہ داری کے علاوہ وہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی
واقعی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بارہ لوگ پاپائیسی نے شکست دے دی اس کو کیونکہ آج بھی جو ہے وہ زیادہ تشکیل نہیں دیتا تو لوگ اس کے اگینسٹ کوئی ایسا مضبوط چیز تو ضلع دوبارہ امریکہ میں خود کو لانا پڑتا ہے سرکاری استقبال پارٹی اور پورے دنیا کے چینل دکھاتے ہیں اس کو تو پھر مطلب شکست نہیں آ رہی اس طریقے
سے نہیں نہیں پروٹیسٹنٹ تو اس کے خلاف تھے کہ ادارہ بنا کر اس کے ذریعے مذہب کو پریکٹس کیا جائے اس کے خلاف ہے اور جہاں تک یہ چرچ ہی تو یہ ماڈرنزم کی شکل ہے کہ آپ ایک سمبل کے طور پہ کسی کو رکھ لیں یو نو جس کو دکھانے کے لیے ہو دکھنے کے لیے ہو وہ کون سا ایسی پوزیشن لیتا ہے جو کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے بیچ میں بنیادی فرق کو واضح کرے تو عام طور پر اس قسم کے مریل ٹائپ کے پوپ ہیں وہ سارے کے سارے وہ کون سی ایسی پوزیشن لیتا ہے جس میں پوپ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کے ڈیفرنسز کو ہائی لائٹ کرے
یہ ڈفرنس ہے تو نہیں نا وہاں پہ کیوں کیتھولک کو کسی نہیں ہونے دیا جاتا اور وجہ تو مار دیا جاتا اس کو
مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نظر کرسچینٹی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ لوگ جو ہے مذہبی عصبیتیں نہیں رکھتے مذہبی عصبیتیں رکھتے ہیں امریکہ میں بھی رکھتے ہوں گے فرانس میں بھی رکھتے ہوں گے آپ کسی ران میں مذہب کی بات کریں تو فوراً جیسے پاکستان میں جو کرسچن ہے مذہبی کرسچن ہے وہ ذرا سا آپ ان کو کچھ کہہ دیں ان کی مذہبیت جاگ جاتی ہے کیونکہ مذہبی معاشرے میں رہتے ہیں تو مذہبی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے مسلمان اگر مذہبی ہیں تو کرسچن بھی مذہبی ہیں ہندو بھی مذہبی ہیں سکھ بھی مذہبی ہوتے ہیں تو وہاں پر تو سبھی سیکولر ہیں تو بنیادی طور پر پوپ کو جن بنیادوں پر آپ استعمال کرتے ہیں اس کے نظریے میں سیکولر ویلیوز پروموٹ ہوتی ہیں اور اگر کوئی کرسچن ویلیو پروموٹ ہوتی بھی ہوگی تو وہ کرسچن ویلیو ہوگی جو کہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سب کا مزہ ہے سب کو فائدہ پہنچے تو وہ پوزیشن ملے گا اگر چیریٹی وغیرہ یہ وہ کروا دے گا اور اس طرح سے تو ظاہر ہے کہ کیتھولکس نے پروٹیسٹنٹس کو یا پروٹیسٹنٹس نے کیتھولکس کو جس زمانے میں اوتھینٹیسٹی کا مسئلہ تھا کم مارا ہے 300 سال تک لڑے 300 ایئرز آف جو ہے 300 سال ایک دوسرے کو مارا ہے پورے پورے علاقے ختم کر دیتے تھے پورے پورے لوگ کلینز کر دیتے تھے تو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مذہب کے اوپر جب آپ اعتراض کرتے ہیں تو مذہب کی علمیت پہ اعتراض کرتے ہیں یا مذہب کے ڈھانچے پہ اعتراض کرتے ہیں یا مذہبی لوگوں کے طرز عمل پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراضات جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں مذہبی لوگوں کے طرز عمل پہ کیے جاتے ہیں لیکن ویل جب آپ کے مذہب پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ علمی اعتراض کرتا ہے اپسٹمولوجیکل اعتراض کرتا ہے یا اسٹرکچرل اعتراض کرتا ہے یا جینڈر اسپیسیفک اعتراضات کرتا ہے اسٹرکچرل نوعیت کے اور اپسٹمولوجیکل نوعیت کے اعتراضات کرتا ہے یعنی کہ یہ لوگ جو ہے انٹالرنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کی آیاتیں بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ حق اور باطل کے درمیان جو ان کی حدیں فاصل ہیں بڑی واضح ہیں اور اس چیز کو یہ حق نہیں مانتے لہٰذا یہ اسے برداشت نہیں کریں گے تو یہ ٹیکسٹ کی اسٹرینتھ ہے تو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کے نتیجے میں کیتھولکس ہوں یا پروٹیسٹنٹس ہوں یا پیوریٹینیکل کرسچینٹی ہو ان سب کے جو بہاؤ تھا یا
رخ تھا یا ڈائنامکس تھی وہ تو مادیت کی طرف ہوئی زیادہ سے زیادہ.
نکلے اور انہوں نے زیادہ شاید کو کونوں کھانچوں میں پہنچا دیا دنیا کے, تو یہ بھی تو پازیٹو سے شاید سے نکلا نا.
نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کرسچن ہو گئے, مسئلہ سوال یہ کہ وہ کون سے کرسچن ہوئے, کون سے کرسچن ہوئے. فرض کیا کہ مسلمان ہو رہے ہیں لوگ لیکن سب قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں, تو اسلام کی ترقی ہو رہی ہے. یا یہ کہ سب مسلمان تو ہو رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل مسلمان کا مطلب, اصل مسلمان کا مطلب ہوتا ہے شراب پینا, زنا کرنا اور یہ ہوتا ہے اسلام, فٹ بال کھیلنا اور کھیل تماشے کرنا یہ ہوتا ہے, میوزک پروڈیوس کرنا اصل اسلام یہ ہوتا ہے. اور اسلام تمہاری نظام زندگی میں کوئی بنیادی تبدیلی کا خواہاں ہی نہیں ہے, جس طرح وہ ہمارے بڑے سیاسی لیڈر ہیں مذہبی سیاسی میں, ان کی بیٹی اپنے گھر کے کپڑے دکھا رہی تھی پینٹیں, ہم بھی پینٹیں پہنتے ہیں اور یہ بھی ہم کرتے ہیں اور ہم لوگ جیم جیلی کھاتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر سے کیا ہوتا. تو آپ کی نظام زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی آپ, جب نظام زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی کس بات کا ڈھکوسلا ہے یہ, کیوں کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں جو اس کو بتا رہے ہو جا کے, جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو, کس بات کی دعوت. اگر یہ نظام زندگی ویسا ہی رہنا ہے جیسا ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں, اگر تمہارے اندر کوئی کچھ ہو گئی نہیں تمہارے ساتھ, اس راستے کو اختیار کرنے یا نہیں کرنے کے دونوں صورتوں میں ویسے ہی رہے گا سب کچھ, تو بھائی کیا کس طرح کا واقعہ ہے یہ, کس طرح کا راستہ ہے یہ جس میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تمہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا, ایسا ایسا بولنے بالکل الٹ جائے گا نظام زندگی, وہ بڑی سخت قسم کی تکالیف آئیں گی, بڑی سخت قسم کی تکالیف آئیں گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نظام زندگی جو آپ کا پورا ماڈرن ہو, پوسٹ ماڈرن لائف اسٹائل ہو, اور آپ وہ اختیار کر لیں اور نظام زندگی کوئی فرق نہیں ہے, اسی طرح آپ گھومتے رہو, اسی طرح ہوٹلنگ ہوتے سب مزے ہوتے رہے اور وہ ویسے کہ ویسے ایسا کیسے ہوگا, ہو سکتا ہے. لیکن یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے ان کا پرابلم اسٹرکچر کا نہیں ہے, ایجنسی کا ہے. لیکن ریفارمسٹ کا پرابلم اسٹرکچر کا تھا, انہوں نے اسٹرکچر کو تباہ کر دیا, اس کو چھوڑا نہیں انہوں نے, تباہ کر دیا اس کو. اور وہ اس کے نتیجے میں یہ تھوڑی ہوا کہ لوگ مسلمان ہو گئے یا کیا ہو گئے یا عیسائی نہیں رہے, وہ کیپٹلسٹ ہو گئے, معاشرہ کیپٹلزم کا شکار ہو گیا. ہر آدمی کیپٹلزم کو بنیادی قدر کے طور پہ, اور اقدار کی ترتیب جو ہوتی ہے چرچ سے نہیں ہوتی ہے, اب مارکیٹ سے ہوتی ہے, وہ کچھ بھی کر لیں.
ابھی اکیلے سے نظر سنیے نا اس کے پروڈکٹ, اور عوامل بہت سارے
اور عوامل میں, لیکن بنیادی طور پر پہلی مار جو پڑتی ہے نا ریلیجن کو, وہ اندر کے لوگ سے پڑتی ہے. اندر کے آدمی اگر مارنا شروع کر دیا تو اندر کی لڑائی کے نتیجے میں آپ کی علمی برتری اور مورل اتھارٹی کوشچن ہو جائے, ایک بار یہ چیز کوشچن ہو جائے. جیسے آپ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں, آپ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی مورل لائف کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور دوسرا ان کی علمی حیثیت پر اٹیک ہوتا ہے, کہ یہ جاہل ہیں, ان کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا. دوسرا یہ ڈیزل بناتے ہیں اور پرمٹ لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو ان کی نہ مورل اتھارٹی رہے نہ ان کی ایپیسٹیمولوجیکل اتھارٹی رہے. تو کرسچینٹی یہ بنیادی طور پر اسٹرکچرل نوعیت کے پرابلم نہیں ہے, ایجنسی کے پرابلم ہیں, اس لیے کوئی میجر فرق نہیں پڑتا آپ کو. لیکن فرض کیا کہ اسٹرکچرلی اٹیک کر دے کوئی آپ کے اوپر, اسٹرکچرلی اٹیک کر دے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے, کئی قرآن موجود ہیں اسلام کے اندر, یا یو نو واٹ آئی مین, اور یہ جو ورڈ آف گاڈ ہی نہیں ہے, ورڈ آف دا پروفٹ ہے. فرض کیا جس طرح کچھ لوگوں نے کلیم کیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایپیسٹیمولوجیکل اتھارٹی آپ کی بات ہی نہیں رہتی. جب آپ کی ایک بار ایپیسٹیمولوجیکل اتھارٹی ہی بات ہی نہیں رہی تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا.
ہو جائے گا بھائی. پھر جب دنیا کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ورڈ آف گاڈ یا اس کی کیا اوتھینٹسٹی. تو پہلی سطح کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اوتھینٹسٹی انہوں نے کوشچن کرنے کی کوشش کی. کل کو ان کو موقع ملے گا تو ورڈ آف گاڈ کی اوتھینٹسٹی چیلنج کریں.
بابی اسلام اپنے عروج کے زمانے میں موجود نہیں ہے تو یہ کون سی چیز کو روک لیتی ہے ڈال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو کبھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی مسلمانوں میں یہ بات کہنے کے بعد. کس حوالے سے ادب کے حوالے سے شاید مل گئی ہو
صحیح
اس حوالے سے لیکن نہیں ملی مطلب عروج کے زمانے میں بھی نہیں ہے سب چیزیں جہاد بھی کچھ نہیں ہے تو پھر پروٹیکٹ کیا چیز کر سکتی ہے وہاں پہ.
میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہے اسلام کے اندر اس نوعیت کی جس طرح پاپ آئی تھی کہ حتمی اور قطعی بات ایک آدمی کہتا ہے لیکن اس بات کی علمی توجیحات کو چیک کیا جاتا ہے کسی اور بہت سارے طریقوں سے اور اس کے بعد پھر وہ نکل کر آتی. یہ نہیں ہوتا کہ پوپ سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے اور پوپ سے کوئی غلطی ہو گئی. تو بھائی غلطی تو اور مسلمانوں میں جو کم از کم سنیائٹس کے اندر تو معصوم من الخطا وہ کسی کو بھی نہیں مانتے نہ پروفیٹ کے بعد کسی کو بھی نہیں مانتے. وہ جب وہ کسی کو ہی نہیں مانتے تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی چھوڑ دو مسئلہ ہی نہیں ڈس اون کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی زبردستی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہر اس کی غلط بات کو بھی ڈس اون کر دیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی اس کی ہم نے دیکھ لیا اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ پرابلم ہے لہٰذا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. پوپ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے اس کا. وہ تو پوپ نے تو پوپ کی ساری اوتھینٹسٹی کیا تھی کہ اس کے اوپر ہولی گھوست سوار ہے وہ معصوم من الخطا. اب معصوم من الخطا سے زنا ہو گیا تو اب کیا کریں ہم. یہی ہوا نا اللہ نے کروایا تھا اس کو کیسے دیکھا ہے. کوئی سنجیدہ آدمی مانے گا اس کو نہیں مانے گا متنفر ہو جائے گا. لیکن جب آپ کہتے ہیں بھائی انسان سے غلطی ہو جاتی ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ اپنے زمانے میں ان کی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ان کی تھاٹ پاپولر نہیں بعد میں ان کی تھاٹ پاپولر ہوگی. لوگ ذاتی کمزوریاں بھول جاتے ہیں تھاٹ کو یاد رکھتے ہیں تھاٹ کو یاد رکھتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے. شوپنہاور جو تھا وہ خوبصورت بھی تھا بولتا بھی بہت اچھا تھا فلسفہ بھی اس کا اپنا جینوئن فلسفہ تھا اور اسٹیٹ کا وہ نہیں تھا وہ ڈیفینڈر. ہیگل جو تھا وہ گڈا بھی تھا گردن بھی چھوٹی تھی لیکچر بھی صحیح نہیں دیتا تھا 80-80 اسٹوڈینٹ بھرے ہوئے تھے اس کی کلاس کے. تو شوپنہاور کہتا تھا کہ وہ گڈا اس کی نہ بولنا آتا ہے نہ کچھ کرنا آتا ہے وہ یہ اس کے لیکچر سنے میرے کوئی لیکچر نہیں سنتا. تو لیکچر اس کا سنتے تھے اور وہ اسٹیٹ کو جسٹیفائی بھی کرتا تھا. لیکن جب پلیگ پھیلی تو یہ بھاگ گیا شوپنہاور اور ہیگل پلیگ کی وجہ سے مر گیا. بولا سر زندگی میں ایک بار میں تو میں اس سے کامیاب رہا کہ میں مرا نہیں پلیگ کی وجہ سے. لیکن جب شوپنہاور مر گیا تو بعد میں اس کا فلسفہ مشہور ہوا. اس کے بعد پورا والنٹیرزم کا بانی سمجھا گیا بعد میں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کوئی تھاٹ کب گرو کرے گی اس کا ڈپینڈنسی اسٹرکچر کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. لیکن جب آپ ایک اسٹرکچر بنا کر کہتے ہیں اب یہ آدمی بن گئے ہو اب یہ بنائیں گے چلو یہ سب تیار ہو گئے اب یہ بتائیں تو وہ جیسے ہی ان کے منہ سے ادا ہوا وہ بن گئی نا اوتھینٹک.
ہاں
وہ تو اوتھینٹک ہے. تو اس میں اگر کوئی کمزوری نکلے گی تو پھر کیا ہوگا. تو بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا بھائی میرے سے غلطی ہوگی مجھے پتا نہیں تو وہ ریٹریٹ کرے. صحابہ نے اپنی پوزیشن سے ریٹریٹ کر لیا. صحابہ نے اپنی پوزیشن لے کر ریٹریٹ کر لیا. لوگوں نے یہ تھوڑی کہا یہ ایمان ٹھیک نہیں ہے یا یہ کافر ہو گیا یہ ایسا ویسا کچھ نہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے اوتھینٹیسٹی کا یہ لوگ جس طرح پرابلم بنا کے پیش کرتے ہیں وہ پرابلم نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر ایک میجر باڈی آف اوتھینٹیسٹی موجود ہے جو کنسسٹینٹلی پرپیچویٹ کرتی ہے اور جس نے بھی اس باڈی آف اوتھینٹیسٹی کو کوشچن کیا فوراً اس کو امت سے الگ کر دیا. چاہے وہ خوارج ہوں چاہے وہ معتزلائٹس ہوں چاہے وہ اسماعیلیز ہوں فوراً نکال دیتے ہیں. ہم سب کو نہیں مانتے اس کو فوراً اپنے سے الگ کر دیا. چاہے انہوں نے رول کیا اور 274 سال رول کیا اسماعیلی نے فاطمی نے لیکن ان کو سب نے وہ فقہ اختیار نہیں کیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا یہ فضل ہے کہ وہ کوئی انسٹیٹیوشنلائز باڈی نہیں ہونے کے باوجود بھی سروائو کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور امپورٹنٹ بات یہ کہ مسلمانوں کے اندر جب ایک انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ دی گئی تو اس انٹرپریٹیشن کو بھی اسی ترتیب کے اندر رکھا گیا, یعنی کہ صحابہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی, اور پھر صحابہ کی جو ہے, اور پھر تابعین کی جو ہے, اور تبع تابعین کی جو ہے, اس میں تسلسل ہے. تو اگر آپ کہیں گے میں تو ایسی تفسیر پیش کر رہا ہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تفسیر سے کنسسٹنٹ نہیں ہے, جو کہ انہوں نے زندگی میں برتی ہے, تو امت فوراً آپ کو ریجیکٹ کر دی. آپ کہیں گے میری تفسیر جو ہے وہ اس سے زیادہ اوتھینٹک ہے, تو لوگ کبھی نہیں مانیں گے.
لیکن اس میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس طریقے سے لبرلزم اور ماڈرنائزیشن یا سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو لوگوں کی جو روحانی کیفیت ہے کہ جو ابھی کسی چیز کا انکار کر دیتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے یہ انکنسسٹنٹ ہے ود ٹریڈیشن, تو شاید واقعی امکان نہیں ہے کہ مطلب جب لوگ ہی جو ہے مطلب جیسے سود عام ہو گیا, مطلب ہر آدمی سودی کوئی نہ کوئی کاروبار میں ملوث ہے, سود کے بعد کچھ نہیں مطلب میرے کوئی فریج لیا ہوا ہے, ٹی وی لیا ہوا ہے, اگر یہ سسٹم جو ہے چلتا رہا بس کہ جب آپ کی روحانیت نہیں رہی تو روحانیت ہے جو آپ کو مطلب اکساتی ہے کہ میں اس چیز کا انکار کر دیں گے جو ہماری تاریخ میں مان نہیں ہے. اگر یہ اسی طریقے سے جس کو کھجور عام ہوتا رہا اور لوگوں کی زندگی آلودہ ہو گئی تو پھر کیا یہ روحانیت باقی رہے گی؟
بالکل ختم ہو گئی, یہ تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ چونکہ اسلام قائم رہنے کے لیے اس سے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے مسلمانوں کے اندر, اور جب وہ بڑا آدمی کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے یہ ٹک نہیں سکتا. بڑا آدمی وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اسی تسلسل کے ساتھ جوڑے گا, اور جس نے اپنے آپ کو ان سے کاٹا تو اور اپنی لیجیٹمیسی کھو دے, اور وہ لوگوں کو بار بار پٹلاتا رہے گا. اس طرف مختلف لوگ پیدا ہوتے رہے, مختلف لوگ آتے رہیں گے, اور جب تک کہ نہیں آئے تب تک دنیا چل رہی ہے, جب آنے بند ہو جائیں گے دنیا چل رہی ہے.
اور یہ بابری کی طاقت نہیں ہے ہماری, آپ کو ڈاکٹر کی ہمارے ان کی, کہ جو لوگ جدید بن کے آتے ہیں ان کے کیمپ میں سے لوگ نکل کے کہتے ہیں یہ بات, مطلب سر سید کو حالی نے اور ڈپٹی نذیر نے خود مطلب اس کا ڈینائل پیش کر دیا انہوں نے, اور جبلی مہمانی نے خود کہہ دیا کہ زمانے کی ترقی تو شاید ہماری ٹیکنالوجی میں آگے جانے میں, لیکن ہماری ترقی واپس کو رونے والا نہیں سمجھ آئے گا. تو یہ بھی کیمپ کے اندر سے لوگ ایسے نکل آتے کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے.
صحیح بات, لیکن جس سطح کا خبیث آپ کو ہونا ہے کنسسٹنٹ ویسٹرن ماڈلز کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کے لیے, اتنے ہو نہیں پاتے. لیکن خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے لیے آپ کو ایک علمی جدوجہد مستقل کرتے رہنا پڑے گا, یعنی کہ دو طرح کی تحریکیں, ہمارے دوست ہیں علی بھائی وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی تحریکیں ہیں اس پہ, ایک کو وہ کہتے ہیں تحفظ اسلام کی تحریک اور تحفظ علمیت اسلامی کی تحریک, جو کہ بہت ہی اسپیسیفک اس کا آبجیکٹو ہے, قرآن کو حفظ کر اس کو دوسروں تک سکھانا اسی تلفظ اور اسی طریقے سے جس طرح صحابہ نے پڑھا اور تابعین نے پڑھا اور تبع تابعین نے پڑھا اور آج تک پڑھا, اس کو پڑھنا سکھانا اور محفوظ کرنا, اور دوسرا سنت کو محفوظ کرنا اور سنت کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل کرنا. یہ اسپیسیفک کام ہے امت کا جو مستقل اور مسلسل ہے. تیسرا اسی کے اندر یہ کہ ایک ایسی روحانیت کی طرف بھی مراجعت کرنا جس کی بنیاد پر وہ نظام زندگی کے برپا ہونے کے امکانات پیدا ہو جائیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے قریب ہو. یہ تحفظ امت کی تحریک. دوسری ہے اقدامی تحریک, تحفظ امت اور ایک ہنگامی تحریک. ہنگامی تحریکات کون ہیں؟ وہ کہ جو ایگزسٹنگ چیلنج سے وہ کنفرنٹ کرنے کے لیے پیدا ہو ہنگامی بنیادوں پر,
اس میں کوئی بھی مجدد ٹائپ کا انڈیویجول پیدا ہو اور اسی کنٹمپرری چیلنج کو پوز کرے اور پروٹیکٹ کرے اسلامی اپسٹمالوجی کی آرتھوڈاکسی کو اسی طرح, لیکن اس کا جو وہ ہو ڈائمینشن وہ اسپیسیفک ہو. فرض کیا اشتراکیت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا, لیکن اشتراکیت ایک چیلنج ہے جو کہ پہلے نہیں ہے صحابہ کے سامنے یا تابعین کے سامنے یا تابع تابعین کے سامنے, یہ چیلنج نہیں تھا. تو جن کے پاس یہ چیلنج تھا ان لوگوں نے اس چیلنج کو کس طرح سے لیا, وہ مجدد جو ہوگا اس کنٹمپرری چیلنج کو ایڈریس کرے گا اور اس کو اس طرح سے شکل دینے کی کوشش کرے گا کہ جو اسلامی ارتقاء کی سفر جو ہے تحریک کا وہ چلتا رہے اور وہ گرو کرتا رہے اپنے نیچرل پیس کے اوپر, اور جو اشتراکی چیلنج ہے اس کو وہ شکل دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ہنگامی کام ہے. یا نیشنلزم اگر آپ کا چیلنج ہے, یا فیمنزم آپ کا چیلنج ہے, یا جیسے لبرلزم آپ کا چیلنج ہے, تو یہ ہنگامی نوعیت کے کام ہے. مختلف چیلنجز آ سکتے ہیں اور مختلف چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف آرگیومنٹ اور مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. یعنی کہ تاتاریوں کا چیلنج آپ کے پاس آیا اسلام اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ تاتاریوں کا مقابلہ کرے, لیکن اسلام کے دور میں تاتاری اگر آ گئے تو مقابلہ کرنا ہے نا ہی تاتاریوں کا. تاتاریوں سے جنگ لڑنا الگ طریقہ ہے, اس کی اسٹریٹجی الگ ہوگی. وہ جتنے جنگجو ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرنا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ڈفرینٹ ہے, وہ پوری اسٹریٹجی الگ ہوگی اس کی. لیکن کیا اسلام صرف تاتاریوں سے نوازنا ہونے کے لیے آیا؟ اس لیے تو نہیں آیا. تو جو تحفظ امت کی تحریک کا جو کام ہے اور ہنگامی تحریک کا جو کام ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن علی بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو ریزسٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی, انفارچونیٹلی. یعنی کہ جو ہنگامی تحریک کا کام ہے اسے آپ امت کا عمومی کام سمجھ لیں, اور کہیں امت کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے یہ کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ ساری امت جو ہے اشتراکیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. امت اگر اشتراکیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو جو عمومی کام ہے وہ صرف نہیں ہوگا نا. تو اپنے ہنگامی کام کو ہنگامی سمجھنا یہ مجدد کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوسناک بات یہ کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ہنگامی کام کو امت کا عمومی کام سمجھا, این اسلام سمجھا, اور جو عمومی کام کر رہا ہے جو ریئل جو تحفظ امت ہے ان کو کنڈیم کیا کہ یہ سب بے وقوف لوگ ہیں, یہ کیا بات ہے, توتے کی طرح رٹ کے پورا مذاق ہے. بتایا نا پوری اسلام میں پوری دنیا کی تاریخ میں کس نے اپنے ٹیکسٹ کو اس طرح محفوظ کیا؟ ایک آدمی ہے, ایک سولاشن بتا دیں جس نے ٹیکسٹ کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کیا ہو, اس طرح سے اپنی مساجد کو آباد کیا ہو کہ کبھی کوئی چھٹی نہیں ہوئی ہو, چاہے آندھی ہو, طوفان ہو, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, کھڑا ہو کے آزاد دے گا اور نماز ہوگی, اور نماز کے بعد چاہے وہ خوشی میں ہو, چاہے وہ دکھ میں ہو, چاہے وہ کچھ میں ہو, وہ کرے گا. اس نے کیا ہے نا, اس کو آپ کنڈیم کرو, مزاق ہے. اس کے بعد وہ نہیں تو یہ نہیں, یہ ایک ایسا فرض ہے جو مستقل اور مسلسل ادا کیا جا رہا ہے, اس کو لوگ عزت نہیں دیتے, احترام نہیں کرتے, اس کا مذاق بنے. اور اس سے کہا اب ایسا کرو کہ چونکہ تم اذان بھی دے دو نماز بھی دو, لہٰذا پوری اشتراکیت کو پڑھ کے اس کی کریڈٹ بھی تمہیں ڈیولپ کر دو, ہم اپنا نوکری کرتے رہیں گے, اپنا پیزا کھاتے رہیں گے, آپ کا یہ کام ہے آپ کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو بھائی آپ بھی کچھ کرو لیکن آپ اس کو کنڈیم نہیں کرو. وہ اگر جو کام کر رہا ہے وہ مذاق نہیں ہے, کنسسٹینٹلی وہ اس کا مشہور ہے کہ وہ جب یہ شیر شاہ سوری آیا تو اس نے کہا کہ جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ سب جو ہے فوج کے اندر بھرتی ہو جائے. تو وہ جو تھا ایک بہت بڑا پہلوان تھا, وہ جب جا رہا تھا تو اس کا بیٹا ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ گھوڑے پہ تھا پیچھے, تو اس نے ہاتھی کی جو وہ تھی لوہے کی چین وہ پکڑ لی اور ہاتھی کو چلنے کے لیے زور لگانا پڑا, تو شہزاد سوری لوگ نے بتایا کہ میں کتنا طاقت ہوں. شہزاد نے کہا فوراً تمہیں بھرتی کیا جاتا ہے اور یہ کہ تم کیا کرتے ہو. میں کچھ نہیں کرتا. کچھ نہیں کرتے کل سے تمہیں یہ کام ہے کہ 15 مطلب میں تمہیں دوں گا اہم جگہ, لیکن پہلے تمہارا یہ کام ہے کہ 15 دن تک تمہارے گھر کے ایک یہ جتنی مساجد ہیں ان میں مغرب کی اذان سے پہلے چراغ جلا دینا. لیکن چراغ جلے ہوئے ہونے چاہیے ورنہ گردن مار دوں گا. اب جو ہے وہ چراغ کی ٹینشن اور بھاگنا ادھر مسجد ادھر مسجد ادھر مسجد, اور یہ کہ ہر مسجد میں چراغ مغرب کی نماز سے پہلے جل جانا. 15 دن بعد جو ہے گزرا تو اس نے کہا کہ گھوڑے گھوڑا کی زین پکڑو تو گھوڑا نہیں سمجھا اس کو. اب ہمیں ایسے پہلوان نہیں چاہیے. تو ایسے پہلوان چاہیے جو آدھے پیٹ سے بھوکے رہ کر کئی کئی دن لڑے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ اس کی کنسسٹینسی کو کھیل مذاق نہیں سمجھے. اپنے اقدامی کام کو ہنگامی کام کو امت کا اہم کام سمجھ کر جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ جو عمومی کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں متنفر ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں. دوسرا جو امت کا عمومی کام کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ اسے اہم سمجھتے ہیں, لہذا ہنگامی نوعیت کے کاموں کو غیر اہم سمجھتے ہیں. وہ دوسری طرف کی جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے اشتراکیت کو میں کیوں بولوں, باہر میں جائے مارکس لانا دیکھتا ہوں مارکس کے اوپر. مسلمان تھا کہ نہیں؟ نہیں مسلمان تھا. تو پھر گندے آدمی کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کیوں پڑھیں گے ہم تو یہ پڑھیں گے کہ فضائل اعمال کیا ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے اور چلا کس طرح لگتا ہے اور یہ پڑھیں گے. گیس کیپٹل پڑھنا شروع کروں تو کیا مطلب کافر ہو جائے؟ تو یہ دیکھیے یہ ایک احمقانہ کام ہے. اصل کام چونکہ یہ ہے لہذا وہ کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنی انرجی فضول ضائع کر رہے ہیں, لہذا وہ یہ کام بھی فضول ہے, وہ لوگ بھی فضول ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں ان کی کوئی بات نہیں سنے. کان وان بند کر کے کانوں میں منہ میں گھونگ لیا اور کانوں میں تیل ڈال کے سو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہنگامی نوعیت کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے کام کو اٹھا لیا سیکولرسٹ نے, لیفٹسٹ ہو گیا ویسٹرنرس نے, اور ان کے کام کو جس سے بجائی ایک امت کا کام مضبوط ہوتا امت کا کام اور کمزور ہونا شروع. انہوں نے پوری اسلامی تاریخوں پر پہلے لانا بھیجتے ہیں ہنگامی کام کرنے والے. آپ دیکھیں پولیٹیکل تھیئرسٹ ہو یا اکانومسٹ ہو, وہ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں میں پیدا ہو گیا ہوں. پوری امت کے اندر کسی کو سمجھ بوجھ نہیں تھی, سب بھجے تھے میں پیدا ہو گیا ہوں. مجھے پتہ چل گیا کس طرح پولیٹیکل اسٹرکچر بنتے ہیں اور دراصل وہ سب بھی یہی کر رہے تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا میں اس کی پولیٹیکل تھیئری دے دوں گا. لہذا آپ نے پوری اپنی تاریخ سے پہلے تبرہ کیا, اپنے آپ کو پوری تاریخ سے کاٹا, اور تاریخ سے کاٹنے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو امت آپ کو ڈسون کر دی. تو دو طرح کے نقصان ہوئے, بجائے یہ کہ جو آپ کے حلیف تھے وہ آپ کے حریف بن گئے اور جو آپ کے حریف تھے وہ آپ کے حلیف بن گئے. تو آپ محمود خان اشرفی کے برابر میں جا کے بیٹھ جاتے, بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ اور جو تمہارے اپنے حلیف ہیں وہ جا کے سرکاری کے ساتھ بیٹھ جاتے. تو جو آپ کے نیچرل الائز ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے نیچرل الائز ہیں. بیکاز آف دس ہسٹوریکل ایبسٹریکشن, اس ہسٹوریکل اسٹریٹیفیکیشن کے نتیجے میں دہریہ تمہیں برداشت ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لینے والا تم سے برداشت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے ہنگامی کام کو دین کا این کام سمجھتے ہو اور جو دین کا این کام ہوتا ہے اسے ہنگامی کام کو ایررلیونٹ سمجھتے ہیں. اس لیے دونوں نیچرل الائز جو ہیں یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کی نیچرل الائز ہیں, لیکن یہ نیچرل اینٹیگنزم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور مستقل پچھلے 200 سال سے تو یہ اینٹیگنزم آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے مستقل, کہ بھائی ایک آدمی نے کام کیا فوراً آپ نے کوئی نیا چکر چلا رہا ہے دین کے اندر. اب بھائی تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے دوست اور دشمن کو تو پہچان لو, اتنی بھی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ کون تمہارا نیچرل الائز ہے اور کون تمہارا دشمن ہے.
इसकी दाढ़ी का साइज कितना है, टखनों के ऊपर शलवार है या नहीं है, और ये और तुम एक यहूदी के साथ बैठने पर तैयार हो जाते हो है? यहूदी के साथ मिलके आप पूरा इस्लामिक इकोनॉमिक्स का पूरा मैकेनिज्म चला सकते हो, लेकिन एक आदमी दाढ़ी छोड़ी उसके साथ तुम नहीं बैठ रहे, ये क्या है? एक आदमी की दाढ़ी छोटी है इस वजह से मैं उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, इसने एक बिदत शुरू कर दी। ओ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो डेयरी और रॉकफेलर से पैसे लेके इदारा खोल के बैठे हो ना, ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हो ना तुम, सूद के नए नए ऑपरेटर इस्लामिक फाइनेंस जनरेट कर रहे हो ना, तो फिर आप ये करते हो कि जो आपका नेचुरल अलाइज है उसको आपने से काट देते हो, और जो आपका नेचुरल एनिमी उसके साथ एक हो जाता, तो दो तरफा मार पड़े। जो खालिद भाई जो कह रहे हैं ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये चक्करबाजी, कोई अल्लाह ताला ने ठेका नहीं लिया हुआ आपके जरिए से ही आया है इस्लाम का, कि आप जागे इंतजार। अरे भाई जागे अभी तो नहीं जागे, क्या जाग गए, क्या जाग गए, क्या जाग गए, जाग ही नहीं हो रहा है। ठीक है इनको सुला दो, सुला देता दूसरों को जगा देगा, आगे क्या है कोई मसला नहीं है। मसला है कि चाइना के अंदर कितने 5 करोड़ मुसलमान है वहां, अगर ये कन्वर्जन वहां फैलना शुरू हो गया, चाइनीज कन्वर्ट हो गए तो आपसे पूछेंगे वो, उनकी जहानत उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो आपसे पूछेंगे आके कि क्या बता दें जरा हमें क्या है, वो करेंगे ना फिर अपने हिसाब से, वो लगता आप मारे यहां आकर लोग कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बताने का मतलब ये कि ये है मेजर प्रॉब्लम, कि हम अपनी हंगामी काम को उम्मत का एंड काम समझ के हंगामी काम को उम्मत के उमूमी काम के ऊपर फोकस देने की कोशिश करते हैं, और उम्मत के उमूमी काम को अहम समझ के हंगामी काम की अहमियत को इग्नोर कर देते हैं। दोनों को साथ मिलाने के लिए आपके पास कोई रिकनसाइलिंग फोर्स ही नहीं है मौजूद, और लोगों के जो इंफिरादी कमजोरियां उनको एक्सप्लोर करके एक दूसरे को कंटेन करते रहे, और अपने एक ढेर लगा के बैठ जाना, लोगों का भीड़ लगा के बैठ जाना, उसके अंदर दूसरे हंगामी तहरीक की चीजों को ले लेके कंडेम करना, और वाह 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 वा, और जुमानी जुमले बोलना, जुमानी बातें करना, और एक अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करना और रजा के सुनना, ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की तहरीकों का। तो वो अपने
अपनी ज्यादातर बेहतरों की बात दुरुस्त निकलती है जबकि वो मॉडर्न लोगों में कोई आदमी पैदा होता है इस तरह का, अफगान में या हमारे यहाँ में भी, तो बहुत बड़ी किस्मत तो कर रहा होता है, लेकिन कोई ऐसे प्रॉब्लम छोड़ जाता है कि जो ऑर्थोडॉक्सी के लिए मतलब अलग अलग
ये कि उसको अकेला छोड़ दिया ना ऑर्थोडॉक्स के लिए, उसको अपनाया क्यों नहीं,
उसका माइंड स्ट्रक्चर
नहीं ऐसा नहीं, उसको अलग करते हैं मार के निकालते हैं उसको मार के निकालते हैं, उसको कंडेम करना शुरू कर देते हैं, उसको कंडेम करना शुरू कर देते हैं, उसको मारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, और उसको जो सीने से लगाता है उसके गोद में जाके बैठ जाता है। अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आपको चाहिए एक पूरा का पूरा प्योर चीज, एक ऐसे आदमी से तुम प्योरिटी के तकाजा कर रहे हो जो मासूम में ना खता नहीं है, व्यक्ति की बात है ना ये, तो आप कहेंगे पू भैया को तुम एक ऐसी मास्टर पीस है जिसमें कोई माई का लाल कोई गलती नहीं निकाल सकता, तो हम कबूल करेंगे। जिस तरह वो कह रही थी कि वो ये इस्लाम के अंदर ये क्यों है और उनको कनीजें क्यों बनाया, भाई तुम्हें किसने कनीज बना लिया, तुम्हारा है क्या मसला, छोड़ो कनीजें मरवा रही है, छोड़ो उनको, अभी आके बात करो, अभी बात करो ना, अभी कनीज कौन है, तुम हो कनीज तो हमारा मसला हल कर देते, आजाद कर देते भाई तुम्हें, तुम तो नहीं हो ना कनीज, तो फिर तुम नहीं, दुनिया में कोई एक कनीज अगर हो तो उसका कैसे होगा, तो ले आओ उसको, फिर करेंगे उसका कुछ। तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम है, ये थोड़ी मसला है। तो आप जब एक किसी भी फ्रेमवर्क को देखते हैं तो आपको ये एतराज کرتے وقت یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اعتراض جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ اس سے وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے جو یہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے. اور جو لوگوں نے سید قطب کو مانا انہوں نے کیا کہا کہ سید قطب پیغمبر ہی ہے, تقریباً پیغمبر جیسے ہی ہیں, وہ غلطی نہیں کر سکتے, لہذا ان کے اوپر کسی نے اعتراض کیا اسی گردن مار دیں گے, اس نے کوئی لکھا اس کو چھاپیں گے نہیں. نتیجہ کیا ہوا, وہ تھاٹ ڈیولپمنٹ ہی نہیں. مودودی کے ساتھ بھی یہی کیا, خمینی کے ساتھ بھی یہی کیا. خمینی نے غلطی کر دی تو معاف کر دو نا اس کو, اس نے کہا میں یہ نہیں کر, ولایت فقیم وہ نہیں ہو سکتا غیر ارادی. تو اس نے کیا کہا باقر صدر, کیوں نہیں ہو سکتا, پہلے تو ولایت فقیہ کو ہی نہیں مانتا تھا, یہ بدعت ہے. تو سیدھے وہ بنے تھے وہاں سیدھے واپس جیل, جیل سے نکل وزیر اعظم, وزیر اعظم یا صدر سے پھر دوبارہ جیل. ہاں بادل گاندھ نا, تو وہ نہیں مانتا تھا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھو کہ بھائی یہ آدمی ہے, انسان ہے, اور اس سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس صحیح اور غلط کا پیمانہ فرقان ہے موجود, اس کے ساتھ آپ دیکھ لو, اس میں جو کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر دو, اس میں جو اچھی بات ہے اس کو لے لو, اور جو غلطی ہے اس کو بھول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر تھوڑی ہے, حجت تھوڑی ہے. وہ اس کا آرگومنٹ لے لو جو ٹھیک ہے, جتنا ٹھیک ہے اتنا لے لو, جتنا ٹھیک نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر دو, اس کے بعد اس کو آگے بڑھو. اسی طرح تھاٹ آگے بڑھتی ہے. ہم نے دو ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں, جو ان کو مان لیتے ہیں ہنگامی تحریکوں کو, باقی سب کو وہ جاہل سمجھتے ہیں. اس تحریک میں جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھتے, بد کردار, چور, اچکا, دھوکے باز, حلوا کھانے والا, بریانی, وہ یہ اس ایکسٹریم میں پہنچ جاتے ہیں دوسرے ان کے بارے میں. اور وہ بالکل صراط مستقیم کے اوپر ہے, تقریباً پیغمبر کی ہی سطح کے یا اس سے تھوڑے سے کم صحابہ کی سطح ہے. خلافت راشدہ کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوا ہے. بس چار خلافہ پہ رحم کھاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ کو ان کو بھی رکھ دیتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ تو رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ہی اس طرح تو پھر کوئی بھی آدمی امت کے لیے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. کون کرے گا امت کے لیے؟ امت کے لیے کوئی ایسا آدمی کوئی کام کر سکتا ہے اس سے کوئی غلطی نہ ہو؟ اور آپ کہیں کہ نہیں غلطی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, غلطی نہیں ہوئی, ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے, لیکن غلطی ہے نہیں. بھائی آپ کو اپنی تحریک کے اندر پتہ چل گیا تھاٹ کی کمزوری واضح ہو گئی, 60 سال آپ نے پریکٹس کر دیا, وہ ماڈیول اسلامی انقلاب دیا ہے, آپ تبدیل کرو نا اس کو. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو رہنما ہے اس کی اس سے دیجیے گا؟ وہ رہنما کے سے تمہاری کمٹمنٹ ہے, اسلام سے کمٹمنٹ ہے تمہاری, کس چیز سے کمٹمنٹ ہے؟ مرنے کے بعد کوئی تمہیں پوچھے گا رہنما تمہارے کیا کر رہے تھے؟ رہنما بتایا تھا جان رکھنے, تمہاری وجہ سے اتنے سارے لوگ گھوم رہا ہوگا, چلو جان لوں گا, کوئی پتا نہیں نا. آپ کو تو یہ دیکھنا ہے رہنما تو اصل میں اللہ کا پیغمبر ہے یا اس کے صحابی ہے. بلکہ صحابیوں میں بھی انہوں نے کہا کہ غلطی ہو سکتی ہے ان سے, تو دیکھا جائے گا کہ کنسسٹنٹ کیا جمہور صحابہ کس کے اوپر تھا, وہ زیادہ سیف پوزیشن ہے بجائے کہ ایک ڈیویٹڈ پوزیشن پہ چلے. یہ دیکھیں بڑے جمہور صحابہ کس پہ, اس پہ آپ بچے بچ سکتے ہو. تو ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہنگامی تحریکوں میں اور امت کے تحفظ امت کی تحریکوں میں ہم آہنگی نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہے ہنگامی کام کو امت کا کہنا کیا فرقی ہے کہ ایک آدمی یہ فیصلہ کریں گے بھائی امت میں جو ہے پولیو کے بڑے مریض پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ٹیکے لگانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے, لہٰذا میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں ان لوگوں کو پولیو کے ٹیکے لگانے کے لیے. فرق کیا تو یہ اسلام اس لیے تھا پولیو کے ٹیکے لگا, اور اگر کوئی آدمی پولیو کے ٹیکے نہیں لگا رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کافر ہے وہ, جہنم میں جائے گا. نہیں ہے نا, لیکن یہ کوئی اپنے پولیو کے ٹیکے لگا رہا ہے اس لیے جہنم میں جائے گا, اس لیے جہنم میں جائے گا. تو دونوں سوٹ تو ایکسٹریم پوزیشن ہے نا. تو ہم نے یہی کیا, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہی ہے, باقی سب غلط ہے, اور کوئی کہہ رہے ہیں
کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی سب لوگ اپنا دھار کھولتے ہیں. اگر پہلے دن سے صحابہ کے بعد لوگوں کو سب کو پولیو کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں, مسلمانوں میں کوئی لنگڑا دودھا پیدا نہیں ہوتا, اور مسلمان لنگڑے دودھے نہیں ہوتے, سب لوگ کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا. اور آج جو ہم لوگ شکست کھا گئے اس لیے کہ ہم لوگوں کو پولیو کے خطرے نہیں ہم پلا سکے اپنے بچوں کو, اس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ تاتاریوں سے بھی آ رہے اور ان سے بھی آ رہے اور فرانسیسیوں سے بھی آ رہے اور اللہ جو ہے جو ہوتا ہے. اور یہ کہ مسلمان نے پلیگ کا علاج کیوں نہیں دریافت کیا تھا, امین الامت پلیگ کی وجہ سے شہید ہو گیا رہی پیدا بھی جرنا پلیگ کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی کہ بھائی اگر پلیگ ہو جائے تو جو وہاں پر ہے وہیں پہ ٹھہر جائے اور جو نہیں ہے وہ جگہ سے چھوڑے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آپ واپس آ جائیں, انہوں نے کہا حکم یہ ہے کہ آپ یہیں پہ رہ جاؤ, وہیں پہ رہے, انتقال ہو گیا, نکلے نہیں, حالانکہ وہ گئے تھے خراب ہو. تو بتا امیر الامت کا جو سب سے بڑا آدمی تھا مسلمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو امیر الامت کہتے تھے, تو چیف آف آرمی اسٹاف تھا مسلمانوں کا, وہ لیک کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا حضرت ابوبکر اور عمر کو فوراً ایک سائنٹسٹوں کی ٹیم بنا کر وغیرہ پلیگ کا جائزہ لیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بڑا صحابی پلیگ کی وجہ سے اس کا انتقال نہ ہو, اور سب پلیگ ہوتا رہتا نہیں ہوتا تو پھر سب پلیگ کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو جاتے تھے اور تابعین اور تبع تابعین, تو پھر ہم لوگ سب ساری دنیا کو کرا کر لیتے اور یہ سب ٹھیک ہو جاتا. تو پلیگ ہے اصل پرابلم, ایگزیکٹلی یہی رویہ میں مزہ نہیں کروں, یہی رویہ میں آ گیا ہوں. اصل مسئلہ مسلمانوں میں یہ پلیگ کا علاج دریا نہیں, یا اصل مسلمانوں کا مسئلہ یہ کہ بیٹھ نہیں بنا سکے, اصل مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا, اصل مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہوائی جہاز نہیں بنایا, اصل مسلمان کوئی بھی جو بھی اٹکم پٹکم بات کر رہے ہو وہ اصل تھا مسلمانوں کا مسئلہ, اگر وہ کر لیتے تو آج مسلمان کا یہ مسئلہ ہوتا. تو آپ اپنے ہنگامی ٹھیک ہے پلیگ کا علاج کرنا کوئی بری بات نہیں, کرو انشاءاللہ
ایک کام ہے, یہ بھی ایک کام ہے
لیکن تم کہو ساری امت یہ کرنا شروع ہو جائے,
یہ ایکسٹریم پوزیشن ہو جائے گی آپ الحق یہی ہے.
اور دوسرے لوگ جو کہ پلیگ کا علاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کے دشمن ہے, اسلام کے دشمن ہے, اللہ کے دین کے دشمن ہے, سب جہاں سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ریکنسائل جو موجود ہے اس کو جوڑ لیں تو اتنا بڑا آپ کے پاس موجود ہے کام کرنے کا کہ پوری زندگی ہو جائے گی, آپ کا انتقال ہو جائے گا وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا, جو ہے نا اس سے ایکیومولیٹ کرنا ہے, اس کو جوڑنا ہے, لا کے اسے جوڑ دینا ہے, تو وہ ایک ایسا خوفناک سسٹم بنے گا ویسٹرن تھاٹ کے لیے کہ وہ پورا ویسٹرن فلاسفی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ فلسفہ ہی ہے نا ویسٹ کے پاس, یا پھر ادارے آپ کے پاس علم بھی ہے, عمل بھی ہے, روحانیت بھی ہے, کردار بھی ہے, اور تاریخ بھی ہے, اور ان سب کے پیچھے خدا خود ہے, وہ ہے. تو مسئلہ مقابلہ کا یہ ہے کہ تمہاری پشت پر خدا ہے اور ان کی پشت پر خدا نہیں ہے, یہ ہے اصل فرق. اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا, اس اہمیت کو آپ اہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی پشت پر خدا ہے, آپ خدا خدا چلائیے اور آپ مارے گئے, آپ مارے گئے, سید اسماعیل شہید مارے گئے اور یہ مارے گئے, تو اس کا مطلب پتہ نہیں خدا کس کے ساتھ ہے. تو جب تمہیں اسی بات پہ تم کنفرم نہیں ہو تو خدا جس کے ساتھ ہے تمہیں جدوجہد کس بات کی کر رہے ہو بھائی, کس بات کی جدوجہد کر رہے ہو؟ یقین جس کے پیچھے ہوتا ہے اس کے پیچھے خدا بھی ہوتا ہے. جدوجہد جو کر رہے ہو تو پتا ہے کہ تم بدماشی کر رہے ہو, نہیں جدوجہد کر رہے ہو. اگر تم جدوجہد کر رہے ہو تو خدا تمہاری پشت کو مضبوط کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس طرح سے مسئلہ, تو تم دیکھو کہ کس نے صحیح طریقہ اختیار کیا. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور دوسروں سے توڑتے ہیں لوگ, دوسروں سے توڑ کر اپنا بناتے ہیں. سب ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں اپنے آپ کو. بیوی چاہتی ہے کہ باپ سے ٹوٹ جائے تو اس کا ہوگا, لیکن اگر وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کے باپ سے محبت کر کے جوڑتی نہیں ہے, نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. توڑ کر اپنا بناؤ گے تو وہ بھی تو کوئی توڑے گا ہی. تو امت کا یہ پرابلم ہے. علی بھائی یہ مینشن کرتے ہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میرا خیال ہے یہ ٹھیک اپروچ ہے. اور تحفظ امت کا جو کام ہے وہ خاندانی کام کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے, لیکن خاندانی کام کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کریٹیک ہی نہیں ہے لبرلزم کی تو کیسے آپ مقابلہ کر لو گے لبرلزم کا, کیسے کر لو گے؟ نہیں ہے نا تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد اس کے مقابلہ کرنے کے لیے. الگ ہتھیار, الگ تلوار, الگ داؤ پیش ہوں گے, تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ نا. اگر کسی کو آتا ہے وہ لڑائی لڑنا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ نا. فائدہ اٹھا کے اپنے لیے لے لو, اور جو کام کا نہیں ہو اسے ریجیکٹ کر دو. یا پھر تم کہو اسلام دراصل لبرلزم ہی ہوتا ہے, یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ لبرل ہو جاتا ہے.
ہر دور میں ایک نئے علم کے کام کی ضرورت رہتی ہے.
وہ ان سے کلام جو ہے وہ اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی اہمیت اختیار نہیں کر سکتا جب تک اس کی پشت کے اوپر تحفظ امت کی تحریک موجود ہے. تحفظ امت کی تحریک اگر اس کی پشت کے اوپر ہوگی تو وہ انکارپوریٹ ہو جائے گی, ورنہ وہ انکارپوریٹ نہیں ہوگی. جیسے امام حنیفہ کا کام انکارپوریٹ اگر نہیں ہوتا تو نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ کوآپریٹ کر لیں,
لیکن یہ تو بابا یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں غریب کی سطح پہ آ کے پتہ کر لیں گے. یہی کام کر رہا تھا نا, اپنا جو ہے اسلام نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے مخصوص شہر کے لیے, اس کی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں تو اسلام سے تو جڑا ہوا ہی ہوتا ہے کام.
نہیں وہ جڑا ہوا تو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں. تو سب کو چھوڑ دو, سب پہ لانو دے دو, ان سب کو اسلام کا پتہ ہی تھا. یہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ پورے تاریخی عمل سے کٹ جاتے ہیں. اکیلے تنہا کھڑے ہوئے ڈنڈی سی جان کلیجا دھر دھر منہ کو آ رہا ہے, اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا ہی اکیلا چنا کیا بھار جھونکے گا. زیادہ تر لوگ اس کا ساتھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ایک آدمی ہے باقی سب سے لعنت ہے. تو وہ اپنی تاریخ کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنی تاریخ سے اور کر دیتے ہیں. بجائے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اپنی تاریخ کے اوپر, اور شرمندہ ہو جاتے ہیں آپ اپنے. تو آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ لوگوں کو اور گمراہ کر دیا آپ نے اپنی تاریخ سے, اور متنفر کر دیا, اور ان کو وہ کر دیا دور.